اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی معطر کریں اپنی زبان پر درود محمد و بسم اللہ ذکر خلاق جہاں ہوگا یہ نئی صنف سے لکھا گیا کلام جناب علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ کا ہے. ان کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں, خداوند متعال سے دعا ہے کہ پالنے والا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بالکل نئے انداز سے کلام لکھا پنجتن پاک کی شان میں ایک ایک شعر, اور ایک شعر سب سے پہلے حمد کا ہے, پھر نعت کا ہے, یعنی پنجتن پاک کے بارے میں ایک ایک شعر لکھا, اور ایک میرے آقا اور مولا سید سجاد کے حوالے سے لکھا. بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. اگر شاعر کے لب پر ذکر خلاق جہاں ہوگا, جو ذاکر بے زباں ہے وہ بھی اس کا ہم زباں ہوگا. اگر شاعر کے لب پر ذکر خلاق جہاں ہوگا, جو ذاکر بے زباں ہے وہ بھی اس کا ہم زباں ہوگا. زمین کوئی بھی اپنا ہوں برائے نعت پیغمبر, زمین کوئی بھی اپنا ہوں برائے نعت پیغمبر, بہر صورت میرے قدموں کے نیچے آسمان ہوگا. بہر صورت میرے قدموں کے نیچے آسمان ہوگا. قدم جب بھی بڑھاؤں گا علی کی راہ مدحت میں, قدم جب بھی بڑھاؤں گا علی کی راہ مدحت میں, جدار خانہ حق سے نیا رستہ آیا ہوگا. قدم جب بھی بڑھاؤں گا علی کی راہ مدحت میں, جدار خانہ حق سے نیا رستہ آیا ہوگا. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں دو مصرے سنیے. شرف کے حق نے بخشا ہے فقط آغوش زہرا کو, شرف کے حق نے بخشا ہے فقط آغوش زہرا کو, جو بچہ اس میں پل جائے گا سردار جنا ہوگا. جو بچہ اس میں پل جائے گا سردار جنا ہوگا. اور میرے آقا اور مولا حسن مجتبیٰ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. لکھوں گا جب حسن کی صلح کے الفاظ کاغذ پر, لکھوں گا جب حسن کی صلح کے الفاظ کاغذ پر, قلم قاتل کے حق میں صورت خنجر آیا ہوگا. قلم قاتل کے حق میں صورت خنجر آیا ہوگا. اور یہ دو مصرے بھی سنیے میرے آقا اور مولا حسین کی شان میں. سرے منبر کروں گا مدح گر شاہ شہیداں کی, سرے منبر کروں گا مدح گر شاہ شہیداں کی, تو میرا ہم زباں قرآن ارے نوک سینا ہوگا. تو میرا ہم زباں قرآن ارے نوک سینا ہوگا. اور آخری دو مصرے ہیں. قلم لکھے گا جب بھی سید سجاد کے سجدے, قلم جب لکھے گا جب بھی سید سجاد کے سجدے, میرے لفظوں کے آگے سر جھکائے آسمان ہوگا. میرے لفظوں کے آگے سر جھکائے آسمان ہوگا. بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. محمد عزیزان محترم, صاحبان علم و تقویٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں, الحسن والحسین, یہ دو شہزادے, ایک امام حسن مجتبی اور دوسرے امام حسین سید الشہداء. فرماتے ہیں یہ دونوں شہزادے امامان, یہ دونوں امام ہیں, قاما او قعدا, جب وقت قیام آئے گا تو دونوں شہزادے قیام کریں گے، جب وقت صلح آئے گا تو یہ دونوں شہزادے اس وقت صلح کریں گے، اگر اٹھیں گے تب بھی امام ہیں، اگر بیٹھیں گے تب بھی امام ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئمہ کی محبت انسان کے قلب میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اگر رہنما کی، رہبر کی محبت نہ ہو، عقیدت نہ ہو، تو اس کے راستے پہ پھر یقین نہیں ہوتا۔ اس کے راستے پہ یقین ہونا ضروری ہے، جس طرف وہ لے کے جا رہا ہے محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر محبت ہے، عقیدت ہے، رہبر سے، رہنما سے، امام سے اگر محبت اور عقیدت ہے تو اس کے پیچھے انسان چل سکتا ہے، اگر اس سے محبت اور عقیدت نہ ہو تو پھر اس کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ دیکھیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک آپ کو روایت کی طرف لے کے جاتا ہوں، ایک محبت کا ایک نیا انداز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جناب ابو رافع صحابی رسول ہیں، تاریخ کہتی ہے بڑا ہی محب تھا یہ صحابی۔ جناب ابو رافع صحابی ہیں، یہ وہ دور ہے، آپ بھی ماشاءاللہ عرب کنٹری میں رہتے ہیں تو یہاں کی گرمی آپ کو پتا ہے کس قدر یہاں موسم گرم ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب بھی اسی طرح کا ہی ایک ملک ہے، وہاں پر بھی شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو ایسے گرمیوں کے دن ہیں، رسول اللہ ظہر کا وقت ہے، ایک خیمے میں سوئے ہوئے ہیں۔ گرمیوں میں اس دور میں اے سی نہیں ہوتے تھے، لہذا کتنی مشکل سے کسی کو نیند آتی ہوگی۔ یہ صحابی روایت کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ سوئے ہوئے تھے، یہ ایک مرتبہ داخل ہوئے تو کیا دیکھا اس خیمے میں، دور سے ایک سانپ آ رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دور سے سانپ آ رہا ہے اور وہ ابھی نزدیک پہنچنا چاہ رہا ہے رسول اللہ کے۔ یہ سوچتا ہے اگر میں نے اس سانپ کو مارا تو اس کی آواز سے رسول اللہ کی نیند سے آپ بیدار ہو جائیں گے، اور چونکہ یہ جانتا تھا کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، رسول کا خواب بھی اسی طرح سے حجت ہوتا ہے جیسے اس کی بیداری حجت ہوا کرتی ہے۔ کیا پتا کس وقت کوئی آیہ مجیدہ نازل ہو جائے اور کہیں میرے اس سانپ مارنے سے وہ ڈسٹربنس پیدا ہو جائے، لہذا کہا سانپ ماروں گا نہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اگر چھوڑ دیا جائے گا تو یہ احتمال ہے کہ کہیں خدائے نہ کر دے، خدا نہ خواستہ رسول اللہ کو یہ جا کر نہ کاٹ دے۔ حیوان ہے، حیوان کا کیا اعتبار ہے؟ حیوان بھی موذی حیوان ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا وہ سوچ رہا ہے، اس نے محبت کا ایک نیا انداز دکھایا۔ کیا تاریخ کہتی ہے؟ رسول اللہ اور سانپ کے درمیان میں لیٹ گیا، رسول اللہ اور سانپ کے درمیان میں لیٹ گیا، یہ سوچ کے کہ میں مار نہیں سکتا، بچا بھی نہیں سکتا۔ بچانے کا ایک انداز ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اس سانپ کو رسول اللہ کے نزدیک نہ جانے دوں، اگر کاٹے تو مجھے کاٹ لے لیکن رسول اللہ کے پاس نہ جائے، رسول اللہ کی نیند سے رسول اللہ بیدار نہ ہو پائیں۔ دیکھیے محبت کے کیسے انداز ہوتے ہیں، محب ایسے نہیں ہو جاتے کہ گھروں میں بیٹھے رہیں۔ محبت کرنے والوں کے انداز، محبت کرنے والے پھر یہ نہیں دیکھتے، محبوب کی نیند ان کے لیے بڑی عظیم ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، جس محب کے لیے محبوب کی نیند اتنی عظیم ہو تو اس کی ہدایت کس قدر عظیم ہوگی۔ لہذا رسول اللہ بھی سوئے ہوئے ہیں، یہ بھی سوئے ہوئے ہیں، سانپ پاس آ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اس کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کا واپس مڑنا تھا کہ رسول اللہ بیدار ہو گئے، فرمایا اے ابو رافع آپ تو ہمارے پاس سوئے ہوئے نہیں تھے، ایک مرتبہ سانپ کو دیکھا رسول اللہ نے، فرمایا یہ سانپ کیسے آ گیا؟ جناب ابو رافع نے سارا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ اس طرح سے یہ سانپ آپ کی طرف آ رہا تھا، میں نے یہ سوچا اور یہ میں نے عمل کیا، رسول اللہ نے شاباش دی، رسول اللہ نے شاباش دی اور فرمایا تم نے صحیح کام کیا، دیکھو میرے اوپر ایک آیہ مجیدہ نازل ہو گئی ہے، میرے اوپر ایک آیہ مجیدہ نازل ہو گئی ہے، فرمایا یا رسول اللہ کون سی آیہ مجیدہ ہے؟ رسول اللہ نے آیہ ولایت پڑھ کے سنائی، ولایت امیر المومنین، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ آیہ ولایت پڑھ کے سنائی اور اس کے سنانے کے بعد فرمایا اے ابو رافع یہ کون سی، جتنی اسباب نزول کے بارے میں قرآن کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اسباب نزول یعنی کون سی آیت کا سبب نازل ہونے کا کیا ہوا، تو میرے دوستو ان اسباب نزول والوں میں یہ آپ کو ملے گا واقعہ، لہذا رسول اللہ نے فرمایا اے ابو رافع دیکھو میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن جب میں چلا جاؤں تو میرے بعد تیرا ولی علی ہے، میرے بعد تیرا ولی علی ہے، جیسے میرے ساتھ محبت رکھتا ہے اسی انداز سے علی ابن ابی طالب سے محبت رکھنا، لہذا اس نے اپنی گرہ میں باندھ لیا، تاریخ کہتی ہے وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، ایک مرتبہ ہمارے آقا اور مولا علی کو منبر خلافت عطا ہو گیا، آپ بیٹھ گئے، کچھ باغیوں نے بغاوت شروع کر دی، توجہ ہے یا نہیں ہے، کچھ باغیوں نے بغاوت شروع کر دی، جناب ابو رافع کو پتا چلا جناب ابو رافع مدینہ میں ہیں، ہمارے آقا اور مولا علی کوفہ میں ہیں، فوراً اپنا گھر بیچا، اپنا باغ بیچا، اپنے بیوی اور بچوں کو ساتھ لیا، وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، یہ چلتے ہوئے گھر کو بیچ رہے ہیں، یہ پیارے ہرے بھرے باغ کو بیچ رہے ہیں، وہ کہتا ہے دیکھو اس باغ کی کیا حیثیت ہے، یہ باغ میرے اور علی کی محبت میں حائل نہیں ہو سکتا، یہ حائل نہیں ہو سکتا، ہر چیز بیچ کے اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں چلے گئے جناب رافع، ابو رافع کہتے ہیں یبنا اے امیر المومنین السلام علیک یا امیر المومنین، مولا میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، اب آپ جیسے فرمائے میں ویسا ہی کروں گا، تاریخ کہتی ہے لوگ اکیلے جایا کرتے تھے میدان جنگ پہ، یہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جایا کرتا تھا، کہتا تھا دیکھو لوگ اگر جاتے ہیں تو جاتے رہیں، مجھے رسول اللہ نے وصیت کی تھی اے ابو رافع جیسے میرے ساتھ محبت کرتے ہو ایسے ہی علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت کرنا، جب رسول اللہ پہ میرے بیوی بچے قربان ہو سکتے ہیں تو اسی انداز سے میدان جنگ میں لے کر جاتا ہوں، اپنے آقا اور مولا کے اوپر بھی میں قربان کرنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن تاریخ کہتی ہے، علماء علم رجال کہتے ہیں جب تک مولا زندہ رہے جتنی جنگیں لڑی مولا نے سب جنگوں میں اس نے حصہ لیا، لیکن کیا کیا جائے شہید نہیں ہوا، ایک مرتبہ اسے خبر ہوئی کہ میرے آقا اور مولا علی شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد آئے امام مجتبی کے دروازے پر، مولا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول دل بند علی و بدول میرا سلام قبول کیجئے، میں آپ کا عاشق اور محب آیا ہوں، کیا آپ اپنے محب کو اپنے پاس قبول فرمائیں گے. عزادارو مختصر کروں, میں اس کی پوری ہسٹری کی طرف نہیں جانا چاہتا. جب میرے آقا اور مولا امام مجتبی مجبور ہو گئے, ممبر خلافت ہاتھ سے چلا گیا, حکومت چلی گئی, تو پھر میرے مولا مدینہ میں تشریف لائے. لیکن مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا, جناب ابو رافع کے لیے ایک گھر خریدا, ایک باغ خریدا, اور بتا دیا دیکھو جو ہماری محبت میں کوئی اگر کوئی چیز بیچے گا تو ہم اہل بیت کے مان, ہم اہل بیت ایسے نہیں ہے کہ اس کی محبت کا صلہ محبت میں نہ دے. محبت کا جواب محبت میں. سب سے پہلا کام یہ کیا, اسے گھر خرید کے دیا اور اس کو باغ خرید کر دیا. ابو رافع آپ اس میں آپ رہیں. محبت, یہ محبت بڑی طاقت ہے, خدا کی قسم. یہ دروازہ ایسا دروازہ ہے, کائنات جھکتی ہے اس دروازے کے سامنے, کائنات ملتی ہے اس دروازے کے سامنے. میرے دوستو, میرے بزرگو, ایک اور واقعہ بھی میرے ذہن میں آ گیا, وہ بھی سن لیں, پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف ہم جاتے ہیں. بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے, محمد ابھی چار مصرے, یہ دوسرا درود اس لیے پڑھوایا تھا کہ چار مصرے آ رہے تھے ذہن میں, وہ آ جائیں اپنے آقا اور مولا حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف. لوگ کہتے ہیں زیارت نہیں ہوتی آقا اور مولا کی, کسے زیارت نصیب ہو سکتی ہے؟ چار مصروں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو بنے عرش معلی وہ جگر پیدا کر, جو بنے عرش معلی وہ جگر پیدا کر, آگ گلزار بنانے کا ہنر پیدا کر. جو بنے عرش معلی وہ جگر پیدا کر, آگ گلزار بنانے کا ہنر پیدا کر. مظہر نور خدا ہے میرا نوری پیکر, شوق دیدار ہے گر تاب نظر پیدا کر. شوق دیدار ہے گر تاب نظر پیدا کر. بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. پیر پالان دوست جو مشہد گئے ہیں زیارات کے لیے, انہوں نے زیارت کی ہوگی, ان کی زری کے اندر, حرم کے اندر نہیں ہے, حرم سے باہر ہٹ کے ایک زیارت بنی ہوئی ہوتی تھی, اگر بزرگوں کو یاد ہوگی, جو پہلا نقشہ تھا بالکل چوک کے درمیان میں ایک گنبد بنا ہوا ہوتا تھا, لوگ جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے, لکھا ہوتا تھا پیر پالندوز. یہ پیر پالندوز کون تھا؟ یہ میرے آقا اور مولا علی رضا کا غلام تھا, ان پڑھ غلام. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا کا غلام ہے اور ان پڑھ ہے. ایک مرتبہ کوئی قافلہ آیا, آگے دک الباب کیا, یہ باہر نکلا, غلام ہے باہر نکلا, کہتے ہیں ہم اپنے آقا اور مولا رضا کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. پیر پالندوز کہتا ہے میرے مولا اس وقت آرام فرما رہے ہیں, آپ بعد میں آ جائیے گا. وہ چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دک الباب ہوا, پیر پالن دوست پھر باہر نکلے، کہتے ہیں ہم اپنے آقا اور مولا کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پیر پالن دوست فرماتے ہیں کہ ابھی ہمارے مولا آرام فرما رہے ہیں، آپ پھر کبھی آ جائیے گا۔ جب تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے تو جناب پیر پالن دوست جو غلام ہے میرے مولا کے، فرماتے ہیں کہ فقط زیارت مقصد ہے یا کچھ اور بھی؟ اور جو ہے یا نہیں ہے، فقط زیارت مقصد ہے یا کچھ اور بھی؟ کہتے ہیں اصل مقصد زیارت ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہے، ہم نے سنا ہے سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے، ہم تاجر لوگ ہیں، کشتیوں پہ سامان بندھا ہوا ہے، ہم اس لیے مولا کی زیارت کے ساتھ یہ بھی گزارش کرنا چاہتے تھے، مولا سفر خطرناک ہے، سمندر میں طوفان ہے، ہمیں آپ دعا کر دیجئے، ان کی دعا ہمارے سفر کو خیریت سے گزار دے گی۔ وہ پیر پالن دوست کہتا ہے زیارت نہیں ہو سکتی، دوسرا کام ہو سکتا ہے۔ زیارت نہیں ہو سکتی چونکہ مولا آرام فرما رہے ہیں، لیکن یہ دوسرا کام ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس انداز سے کہا، دو مجھے کاغذ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دیتا ہوں، جب سمندر طوفان آئے طوفان میں یہ ڈال دینا، پھر دیکھنا اس کا کیا کرشمہ ہے۔ انہوں نے کاغذ دیا، اس نے کچھ لکھ دیا، تعویذ بنا کر ان کو دے دیا، وہ بھی چلے گئے۔ جانے کے بعد سمندر کے درمیان میں مختصر کر رہا ہوں، سمندر کے درمیان میں جانے کے بعد ایک مرتبہ طوفان آ گیا، ہر بندے کو یقین ہو گیا کہ اب ہم غرق ہو گئے۔ یہ آج کے دور والی کشتیاں نہیں تھیں، اس دور کی کشتیاں تھیں۔ نتیجہ یہ کہ ایک شخص کہتا ہے ابھی کیوں نہ اس تعویذ کو، اس لکھے ہوئے کو آزمایا جائے۔ کہتے ہیں ارے یہاں اس طوفان کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا کیا کرے گا۔ کہتا ہے جب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اسی کو آزما کے تو دیکھیں۔ اس نے وہ کاغذ پھینکا سمندر میں، سمندر ایسے آرام سے ہو گیا اور اس انداز سے آرام اور ساکت ہو گیا جیسے ماں بچے کو اپنی گود میں لٹا لیتی ہے۔ سمندر نے اس انداز سے کشتی کو اپنی گود میں جگہ دے دی۔ یہ گئے جا کر اپنا تجارت کا سامان بیچا، بیچنے کے بعد پھر واپس آئے۔ اب پھر ایک مرتبہ دک الباب کیا، توجہ ہے یا نہیں ہے، دک الباب کیا، جواب ملا آ جائیے، مولا تشریف فرما ہے۔ انہوں نے آقا اور مولا کی زیارت کی، قدموں کا بوسا لیا، ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ لگایا۔ کہتے ہیں مولا وہ جو رکا ملا تھا اس نے بڑا کام کر دیا۔ مولا وہ رکا جو ملا تھا وہ بڑا کام ہو گیا، اس نے تو واقعاً سمندر کو آرام کر لیا۔ مولا پوچھتے ہیں ارے وہ رکا ہم نے تو نہیں دیا تھا۔ کہتے ہیں وہ آپ کے غلام نے دیا تھا رکا۔ مولا فرماتے ہیں اچھا، ہمارے در پہ غلاموں کے رکے، ہمارے در پہ غلاموں کے رکے، جاؤ پیر پالن دوست کو بلاؤ۔ پیر پالن دوست آ گیا، کہا تم نے رکا دیا؟ کہا مولا ہاں ہم نے رکا دیا۔ اچھا کس لیے؟ کہا چونکہ ہم آپ کو مخل نہیں ہونا چاہتے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، ان کا سامان بھی بندھا ہوا تھا، لہذا آپ کے کرم کو دیکھتے ہوئے، چونکہ آپ کریم ہیں، آپ کے کرم کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ جسارت کر لی، مولا آپ سے معذرت اور معافی چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جاؤ ہم نے تجھے معاف کر دیا، لیکن ایک بات بتاؤ، تم نے اس رکے میں لکھا کیا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے، ایک بات بتاؤ، تم نے اس رکے میں لکھا کیا تھا؟ کہتا ہے مولا غلام مجھے کیا آتا ہے جو میں لکھتا اس میں، میں تو پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں، میں نے ایک جملہ کہا لکھا ہے اس میں، میں نے کہا سمندر تجھے پیر پالندوز کے سائے کی قسم ہے تھم جا، تجھے قسم ہے پیر پالندوز کے سائے کی کہ تھم جا۔ جب اس نے یہ کہا مولا پوچھتے ہیں پیر پالندوز تیرے سر کی اتنی عظمت ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، تیرے سر کی اتنی عظمت، جواب دیتے ہیں نہیں مولا یہ اس سر کی عظمت نہیں ہے، یہ اس در کی عظمت ہے جس در پہ یہ جھکتا ہے۔ کیوں؟ اس در کو کمال کہتے ہیں، اس در کو آسمان کہتے ہیں، اس در پہ آنے والا سر اگرچہ خلوص سے جھکتا ہے لیکن ظاہر میں وہ تنا ہوا ہوتا ہے۔ ارے آسمانوں کے آگے سر کس انداز سے جھکائے جاتے ہیں، آسمانوں کے آگے سر جھکانے کی بجائے دلوں کو جھکایا جاتا ہے، بڑی عظمت ہے۔ بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، محبت ایک علیحدہ عنوان ہے، لیکن محبت دلیل نہیں بنتی کہ محبوب پہ ظلم کیے جائیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب جو مانگے دے دو، محبوب جو کہے وہ کہے اٹھ جاؤ اٹھ جانا چاہیے، وہ کہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جانا چاہیے۔ محبوب کی نظروں کا اشارہ کافی ہوتا ہے محب کے لیے، لیکن خدا کی قسم کیا کیا جائے، مولا اور آقا فرمائیں یہ کرو اور ہم نہ کریں، واقعاً یہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعاً ہم محب ہیں یا فقط محبت کا دعویٰ ہے۔ ہاں اگرچہ دعویٰ محبت بھی بڑی چیز ہے، لیکن دعویٰ محبت کی دلیل عمل ہے، ان کے فرامین پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر پیر پالندوز غلام ہوتے ہوئے پیر بنا، کیسے پیر بنا؟ ان کے فرامین پہ عمل پیرا ہو کے پیر بنا۔ دین کا سب سے شارٹ کٹ ترین راستہ، آج ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہے، میں جناب فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، مجھے شارٹ کٹ راستہ بتائیے جی، ادھر سے جائیں گے تو تھوڑا دور پڑے گا، یہ بالکل شارٹ کٹ ہے، لہذا ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہے۔ راستہ ہو تو شارٹ کٹ ہو، زیارت پہ جانا ہو تو شارٹ کٹ ہو، ادھر آنا ہو مجلس میں آنا ہو تو شارٹ کٹ ہو، ثواب بھی ملنا ہو تو ایسی بات بتائیں جو شارٹ کٹ ہو، یعنی ہر چیز شارٹ کٹ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دین میں کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے؟ ہاں ہے، دین میں بھی ایک راستہ ہے، خود قرآن نے بتایا اہدنا الصراط المستقیم، توجہ ہے یا نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم سے کیا مانا؟ ایک تو ہے نا ترجمہ سیدھا راستہ، میں اسے کہتا ہوں شارٹ کٹ راستہ۔ کیا مانا؟ دیکھیں دو نقطے آپ تصور کریں، ان دو نقطوں کو ملانے کے لیے سب سے شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے جو زگ زیگ جائے گا؟ سب سے جو مستقیم آپ ایک خط کھینچیں گے، سب سے شارٹ کٹ راستہ خط مستقیم ہے، دو نقطوں کو ملانے کے لیے آپ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی آپ ہمیں شارٹ کٹ راستے کی ہدایت کریں۔ پروردگار عالم نے بھی شارٹ کٹ راستے کی ہدایت کی، کون سا؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو مجھ تک پہنچ پاؤ گے، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ نماز کو نہ پڑھ کے آپ زگ زیگ میں چلے جائیں گے، جتنا دور ہوتے جائیں گے فرامین محمد و آل محمد سے، اتنا وہ صراط مستقیم سے ہٹتے جائیں گے۔ ان کی پیروی میں چونکہ وہ ہیں ہادی، وہ ہیں مہدی، وہ ہدایت کرنے والے ہیں، وہ ہدایت دینے والے ہیں، وہ آئین ہدایت ہیں، ہدایت کے لیے میرے دوست اور میرے بزرگوں ان کے فراہین پہ عمل کرنا ضروری ہے. میرے آقا اور مولا صادق امام کا جملہ سن لیجئے، مولا فرماتے ہیں جھوٹ ہے، مولا کا جملہ ہے، اگر کوئی مجھ سے اس کی سند مانگے گا، اس کا ایڈریس مانگے گا، وہ بھی میں اس کو دے دوں گا. مولا کا اپنا کلام ہے، مولا فرماتے ہیں جھوٹ ہے جو کہتا ہے ہم شیعہ ہیں محمد و آل محمد پہ، جبکہ وہ ہمارے علاوہ، ہمارے طریقہ کار کے علاوہ، ہمارے فرامین کے علاوہ کسی اور کے طریقہ کار پہ عبادت کرتا ہو، کسی اور کی محبت بھی رکھتا ہو، ہم اہل بیت کی محبت بھی رکھتا ہو، ان کے کہنے پہ عمل کرتا ہو، ہم کہیں ہمارے کہنے پہ عمل بھی نہ کرتا ہو. مولا فرماتے ہیں جھوٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، اگر شیعہ ہو تو ہمارے کہنے پہ عمل کرو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا درد تھا میرے آقا اور مولا امام مصطفیٰ کو، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ مولا اس صلح والے پوائنٹ تک کیوں پہنچے، کس لیے پہنچے؟ مولا شکست حتمی ہو چکی تھی، فقط 4000 رہ چکے تھے. مسلسل جو گفتگو ہو گئی ہے میں اس کی طرف اشارہ بھی اب نہیں کروں گا. کیا کیا جائے؟ کیا شکست؟ نہیں، یہ شکست امام مصطفیٰ کی نہیں ہوگی. اگر قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، یہ شہادت امام مصطفیٰ کی نہیں ہوگی، بلکہ اسلام کی شہادت ہوگی. کیوں؟ مقدسات ہیں، اسلام میں مقدسات ہیں. مثال کے طور پر ایک مقدس ہے بنام حرم الہی. میرے آقا اور مولا کربلا آئے، مکہ میں بھی تو قیام کر سکتے تھے، فرما سکتے تھے قیام، کربلا میں فرمایا، مکہ میں بھی فرما سکتے تھے، لیکن نہیں فرمایا. کیوں؟ خود جواب دیا، فرمایا میں حرم الہی کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا. یعنی بتا دیا کہ کچھ مقدسات ایسے ہیں جن کو بچانا واجب ہے. اسی طرح ایک تقدس کا نام ہے مسند خلافت. مسند خلافت پر خلیفہ وقت، خلیفہ اسلام شہید ہو جائے تو مرکز اسلام کمزور ہو جاتا ہے. مسند خلافت، جب مرکز اسلام کمزور ہو جائے تو اسلام کے نابود ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے. لہذا ضروری ہے جب تک آپ خلافت پہ ہیں حفاظت کی جائے. لہذا میرے آقا اور مولا نے اس لیے قیام نہیں فرمایا، شہید نہیں ہوئے، لیکن امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. کیوں؟ آپ نے قیام فرمایا، چونکہ دونوں کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سیرت ایک ہے، وہی کام کیا جو میرے آقا اور مولا حسین کے خون نے کیا، وہ قلم کی سیاہی نے کیا میرے مولا حسن کی. لیکن کیا ہو گئے؟ کیا لکھنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، لکھنے کے لیے نہیں آئے تھے، قیام کے لیے آئے تھے، لیکن شرائط کو دیکھا، شرائط فرق کر گئے. امام مصطفیٰ کے دور میں، امام مصطفیٰ منبر خلافت پہ جلوہ افروز ہیں، امیر شام معترض کی حیثیت سے آ رہا ہے، باغی کی حیثیت سے آ رہا ہے. جو ممبر خلافت پہ ہیں ان کے پاس 90,000 کا لشکر تھا، جو کم ہوتے 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 4,000 بچ گئے. حالت کیا تھی کوفہ کی؟ ذرا تاریخوں کے حوالے سے اگر کبھی گفتگو ہو تو یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، پھر آپ کو مظلومیت امام مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی. مولا علی کی شہادت کو 18th دن تھا، मौला अली की शहादत को 18वां, बड़ी जिम्मेदारी से यह बात अर्ज कर रहा हूं, 18वां दिन के अमीर शाम वहां से 110,000 का लश्कर लेकर रवाना हो गया कूफा पे हमला करने के लिए। ये जरा सोचिए, 18वां दिन अमीरुल मोमिनीन शहीद हुए हैं, हालत क्या हो गई कूफा में, हजार किस्म के गिरोह हैं, हजार किस्म के फिरके हैं, कूफा तशद्दुद का शिकार है, कूफा इख्तलाफ और इफ्तराक का शिकार है, जो हैं वो आपस में एक दूसरे के गरेबान में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, अकायद के एतबार से छोटी छोटी बातों पे मुख्तलिफ फिरके बन गए हैं। खुदा की कसम, ये छोटी छोटी बातों पे तवज्जो कीजिएगा, ये छोटी छोटी बातों पे अपने अपने ग्रुप बनाना ये खिलाफ शरा है, खिलाफ इस्लाम है। क्यों? यही छोटी छोटी बातों पे ये फिरके थे जिसकी वजह से इमाम मुज्तबा इतने मजलूम हो गए कि इमाम अलैहिस्सलाम को ये मिंबर खिलाफत तर्क करना पड़ा। अज़ादारो, कैसे छोटे छोटे इख्तिलाफ आज हमारे अंदर भी यही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वो हदीस किसा पार्टी है, ये दुआ तवस्सुल पार्टी है, वो जंतरी वाली पार्टी है, ये पता नहीं किसी और चीज, ये मफातिर जनान वाली पार्टी है। यार ये कोई पार्टियां हैं, ये तो किताबें हैं। हदीस किसा भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ से रवायत हुई है, दुआए तवस्सुल और दुआए कुमैल भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ से आई है। आप कभी नहीं कहते नमाजें जितनी आई हैं परवरदिगार की तरफ से आई हैं। मुनाजात आप देखिए, सुबह की नमाज के वक्त की दुआ, 8 बजे की दुआ, 10 बजे की दुआ, 12 बजे की दुआ, एक एक दो दो घंटे के बाद आपको दुआएं मिलेंगी। आपने कभी सब की तिलावत की? नहीं की। क्यों? किसी के पास इतना वक्त नहीं है। अगर किसी के पास वक्त आ जाए, आप काम वाले अफराद में से शुमार होते हैं। आपको 10 बजे टाइम मिला, 10 बजे की दुआ मौजूद है, वही पढ़ लें। जरूरी नहीं है सुबह से लेकर शाम तक दुआएं पढ़ता रहे, और ना ही इसलिए लिखी गई हैं कि सुबह से लेकर आप शाम तक दुआएं पढ़ते रहें। लिखने का वजह यह है, जिसको जो वक्त मिलता है उस वक्त की दुआ मौजूद है। कभी आपने कहा है हम 8 बजे वाली दुआ वाले हैं, वो 10 बजे वाली दुआ वाले? ये कितनी छोटी सी बात है। इन छोटी छोटी बातों से मोमिनीन में इख्तिलाफ डालना, मोमिनीन में इख्तिलाफ डालना, इस छोटी छोटी बातों से अगर मोमिनीन में इख्तिलाफ पड़ जाए और उनका लीडर और पेशवा इमाम मुज्तबा हो, तो इमाम मुज्तबा भी हमारी वजह से मजलूम हो जाएंगे। अपने आप को पहचाने, अपनी कुदरत को पहचाने, अपनी अजमत को पहचाने। ये वाकया मैंने किस लिए नकल किया था, कोट किया था, कि इस दर अहले बैत की कितनी अजमत है। गुलाम पीर बन जाते हैं, क्यों? इसलिए कि इस अजमत की मारिफत रखते हैं। फिर मारिफत के साथ अकीदत रखते हैं। मारिफत बगैर इल्म के होती है। मैं आपको ना जानता हूं तो आपकी मारिफत रख सकता हूं? नहीं। मारिफत के लिए जानना जरूरी है, इल्म जरूरी है। जब मारिफत के लिए इल्म जरूरी है तो मारिफत के कोख से मोहब्बत जन्म लेती है। इल्म की कोख से मारिफत, मारिफत की कोख से मोहब्बत, मोहब्बत की कोख से शिया। लेकिन हम क्या करें बगैर मारिफत के, बगैर इल्म के? तो फिर नतीजा यही होगा, अंधी मोहब्बत, अंधी मोहब्बत। मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद को नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, मोहम्मद वाले मोहम्मद को वो मोहब्बत चाहिए कि आसमान जमीन पे गिर जाए लेकिन एक इंच भी सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद से इंसान का कदम पीछे ना आए। दुनिया मुखालिफ हो जाए लेकिन सीरत आले मोहम्मद को इंसान तर्क ना करे। क्या
کیوں؟
سیرت طرز زندگی ہے، یا جس آواز میں طرز نہ ہو وہ آواز بھلی لگتی ہے، جس زندگی میں طرز نہ ہو وہ طرز وہ زندگی بھلی لگتی ہے۔ زندگی میٹر ہے، زندگی دین ہے، زندگی نماز ہے، نماز کی طرز سیرت محمد و آل محمد ہے۔
نعرہ حیدری،
خدمت میں میں نے عرض کیے وہ شرائط، آٹھ شرائط، اور عرض کیا تھا بعض بزرگان نے پانچ کی صورت میں لکھے ہیں، بات یہی ہے بعض نے سات کی اور بعض نے آٹھ کی، لیکن اس میں نمبر میں نمبرنگ میں فرق آئے گا، لیکن درمیان مضمون میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آٹھویں شرط میں میرے دوستو، میرے بزرگو، میرے آقا اور مولا نے چھٹی، ساتویں اور آٹھویں ان تین شرائط میں مالیات کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو امیر شام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ نا انصافی کرے، انصاف کرے، حقدار کو اس کا حق ادا کرے گا۔ اور جتنے لوگ میرے بابا کے ساتھ جنگوں میں موجود تھے، شہید ہو گئے، ان کے یتیم بچوں اور ان کے ورثاء کو سب سے اولویت ملے گی، اور دار آپ گرد کا یا آپ جرد کا جتنا بھی مالیات آئیں گی، جتنا بھی آئے گا، جو تقریباً 5 لاکھ درہم اس وقت کے بنتے ہیں، مولا نے فرمایا وہ سب کے سب ان یتیموں کے اندر تقسیم ہوگا، ان ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ میرے آقا اور مولا حسن مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے دستہائے مبارک سے، قلم منور سے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ آج ہم بھی تو ایک قوم ہیں، آج ہمارے بھی تو شہداء ہیں، آج ان شہداء کے بچے بھی تو ہیں، آج ان شہداء کے ورثاء بھی تو ہیں، بیوہ بیوگان بھی ہیں، کیا ہم بھی کچھ کر رہے ہیں؟ مولا نے دیکھے ان یتیموں کا خیال رکھا ہے، ہم ان کے ماننے والے جو ان کے مذہب پہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کے بھی یتیم بچے ہیں، اگر ماننے والے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے ان یتیم بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا، ان بیوہ خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا واجب ہے، اگر ماننے والے ہیں تو، اگر محب ہیں تو۔ اگر میرے آقا اور مولا ہم سب کے سب اپنے آقا اور مولا امام مصطفیٰ کے اپنے لیے چراغ راہ سمجھتے ہیں، مولا نے لکھا تھا جتنے بھی میرے بابا کے ہم رکاب میں شہید ہوئے ہیں، سب کے بچوں کو، سب کے یتیموں کو، سب کے ورثاء کو یہ پیسے سال بسال آئیں گے، ان میں تقسیم ہوتے رہیں، تاکہ شہید کے بچے کبھی کسی کے آگے اگر ہاتھ پھیلا دیں، خدا کی قسم اس مذہب اور اس مکتب کی یہ بے عزتی ہوتی ہے، اس شہید کی بے عزتی نہیں ہوتی، ان بچوں کی بے عزتی بعد میں ہوتی ہے۔ ارے ان کا بابا اگر اس مکتب پہ فدا نہ ہوتا تو آج بچوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ مجھے بتائیے اس جملے میں کس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس جانے والے کی یا اس مذہب اور مکتب کی؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج اگر اس کا بابا جلوس عزا میں نہ جاتا تو ان کے سر پہ ہوتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس میں کس کی بے عزتی، بے احترامی ہو رہی ہے؟ کیا جلوس عزا کی یا اس فرد کی؟ نہیں، عزاداری کی بے احترامی ہو رہی ہے، عزاداری پہ انگلی اٹھ رہی ہے، مذہب اہل بیت پہ انگلی اٹھ رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے ماننے والوں نے وہ وظیفہ جو امام مصطفیٰ نے ادا کیا تھا اس پہ عمل نہیں کیا۔ عمل کرنا چاہیے، اگر کسی کو آپ نے اس وظیفے کے مطابق کچھ دیا تو پھر اسے کبھی پوچھ بھی لیا کیجئے کہ میں نے جو اپنے آقا اور مولا کی محبت اور عقیدت میں ان کے فرمان کے مطابق میں نے جو کچھ کیا کیا وہ واقعاً صحیح حقدار تک پہنچا یا نہیں پہنچا. فقط دے دینا کافی نہیں ہے, پرسو بھی کرنا چاہیے. میرے آقا اور مولا نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو اس سل نامے کے شرائط میں موجود نہ ہو. ایک ایک چیز رکھا. لیکن یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کیا بات ہو گئی؟ میرے آقا اور مولا حسین نے قیام فرمایا, امام مصطفیٰ نے قیام نہیں فرمایا. قیام تو فرمایا تھا, ارے قیام کرنے ہی تو اتنے لوگوں کو ساتھ لے کر آئے, قیام کرنے کے لیے ہی تو کتنی مشکل سے لشکر بنایا, جمع کیے افراد. لیکن جن کو جمع کیا تھا امام مصطفیٰ نے وہ بے معرفت تھے, ساتھ تھے امام مبین کے لیکن بے معرفت تھے. میرے دوستو, میرے بزرگو, اگر توجہ سے ایک نقطہ سن لیجئے گا, اگر امام کی مزار کے پاس, اگر رسول اللہ کی مزار کے پاس بے معرفت ہوں تو وہ بے معرفت ہی رہتے ہیں, اسے رسول بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تو امام کے ساتھ, امام مبین کے ساتھ رہتے ہوئے اگر کوئی بے معرفت ہو تو اسے امام مبین کیا دے سکتا ہے؟ کیوں؟ سب سے پہلے اس کے لیے ضرورت تھی کہ یہ با معرفت بنتا. میرے آقا اور مولا علی کو مجبور کرنے والے, جبکہ ڈیڑھ نیزے کے فاصلے پہ اس وقت امیر شام کا جو اس وقت جی ایچ کیو تھا, مین ہیڈ کوارٹر اور خیمہ تھا, وہ رہ گیا تھا ڈیڑھ نیزے کے مقابلے میں. جب کسی کہنے والے نے جناب مالک اشتر سے کہا کہ آ جاؤ, علی بلا رہے ہیں, مالک اشتر کہتے ہیں میرے آقا اور مولا سے فرمائیں فقط تھوڑی سی دیر, یہ ڈیڑھ نیزے کا فاصلہ رہ گیا ہے, ابھی میں اپنے آقا اور مولا کی قدم بوسی کے لیے آتا ہوں. تو کہنے والے نے کہا, اے مالک اشتر, تمہیں فتح چاہیے یا علی ابن ابی طالب کی گردن چاہیے؟ جب کسی نے یہ بات کی, کہا ارے فتح تو کیا, میری ہزار جان اپنے آقا اور مولا کے قدموں کی دھول پہ قربان ہو جائے. یہ کون لوگ تھے, میرا سوال ہے, جنہوں نے گردن علی ابن ابی طالب پہ تلوار رکھی؟ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو میرے آقا اور مولا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, کوفہ سے لے کر میدان جنگ تک پیچھے نماز پڑھتے رہے, لیکن بے معرفت تھے. جب ایک علی جیسے امام کے زندگی میں ان کے ساتھ رہنے والے اگر بے معرفت ہو جائیں تو اس وقت اس مومن, اس چاہنے والے, اس لشکر میں, رکاب میں لڑنے والے کی محبت عذاب بن جاتی ہے اس امام کے لیے. وہ امام مظلوم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کبھی بھی کوئی امام مظلوم نہیں ہو سکتا اگر اس کی امت با معرفت ہو جائے. جب اس کی امت بے معرفت ہو جاتی ہے امام مظلوم ہو جاتے ہیں. پھر امام حکم دیتے ہیں, سادات کو جمع کرتے ہیں مدینے میں, سادات, بچے, بزرگ, مستورات سب گریا کرتے رہتے ہیں. لوگ امام زمان کو, امام رضا, امام زمان کو اغوا کر کے ایران لے جاتے ہیں, مدینے میں پتہ بھی نہیں ہلتا. کیوں؟ بے معرفت. یہ ایک جواب ہے, تھے مدنی لیکن بے معرفت مدنی تھے. بے معرفت انسان ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ امام مظلوم ہو جاتا ہے۔ جب امام مظلوم ہو جاتے ہیں تو اس سے ہم ایک نتیجہ لیتے ہیں، بے معرفت مومن، بے معرفت چاہنے والا، بے معرفت مسلمان نہ فقط یہ کہ اپنے امام سے عقیدت نہیں کر سکتا، اس کی حمایت اور مدد نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے موجب بنتا ہے کہ وہ مظلوم ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس امام کو دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، خدا کی قسم بڑا عجیب جملہ ہے، ذرا ایک سوال کا جواب مجھے چاہیے۔ جناب امیر مختار سقفی زیادہ غیرت مند تھے یا سید سجاد؟ میرے آقا اور مولا سید سجاد غیور امام، اتنے غیور امام، خدا کی قسم وہ منظر جیسے سامنے آتا تھا، آنکھوں سے پانی کی بجائے خون کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ آئے آئے، کس نے انتقام لیا؟ کیا میرے آقا اور مولا سید سجاد نے؟ نہیں، مختار سقفی نے۔ یہ سوال ہے، سوچئے اس پہ، آخر کیوں؟ کیا مختار سقفی کربلا میں تھا؟ نہیں۔ کیا اس نے وہ حالت دیکھی تھی جب حضرت علی اکبر جا رہے تھے میدان کی طرف؟ نہیں۔ کیا اس نے جلتے ہوئے خیمے دیکھے تھے؟ نہیں۔ کیا اس نے لٹتے ہوئے بچے دیکھے تھے؟ نہیں۔ کیا اس نے حضرت سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھے تھے؟ نہیں۔ کس نے دیکھے عزادارو؟ میرے آقا اور مولا سید سجاد نے۔ یہ کوفہ میں قید تھے، جب کوفہ کے دربار پہ پہنچے تھے، خدا کی قسم ایک بچی تھی حضرت امیر مسلم کی، اسے کبھی قرار ہی نہیں آتا تھا، چین ہی نہیں آتا تھا، رو رو کے کہتی تھی، میرا بابا آخری وقت پانی مانگتا تھا، اسے دیا جاتا تھا، لیکن منہ دہنے مبارک زخمی تھا، اس پانی میں خون گر جاتا تھا، میرا بابا گرا دیتا تھا۔ عزاداروں، وہ جناب، وہ مستور، وہ بچی کہا کرتی تھی، تین مرتبہ پانی ملا لیکن میرا بابا نہ پی سکا، میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا، قرار نہیں آتا تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ میری آقا زادی جناب سکینہ آئیں، آ کے کہتی ہیں، اے مسلم کی بچی، ہاں آپ کا بابا بھی مظلوم ہے، لیکن ذرا مجھے بتاؤ، تیرے بابا نے پانی کا رنگ تو دیکھا تھا، ارے میرے بابا تو اتنے مظلوم جنہوں نے پانی کا رنگ تک نہیں دیکھا۔ عزاداروں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ خدا کی قسم، کسے حق بنتا تھا کہ وہ قیام کرتے، وہ بدلہ لیتے؟ یار، اپنے بابا کا بدلہ میرے آقا اور مولا سید سجاد کو لینا چاہیے تھا۔ بس ایک جملہ کہوں، میرے آقا اور مولا سید سجاد کے لیے بہت بڑا جملہ ہے۔ عزاداروں، کربلا میں بڑے شہید ہوئے ہیں، لیکن کربلا کا زندہ شہید سید سجاد۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، کربلا کا زندہ شہید میرا آقا اور مولا سید سجاد۔ عزاداروں، کس کا حق بنتا تھا؟ میرے آقا اور مولا سید سجاد کا بنتا تھا۔ کیا وہ حق ادا نہیں کیا میرے مولا نے؟ خدا کی قسم، وہ حق ادا کیا۔ جب آئے مدینہ میں، لوگوں سے کہا، اٹھو، میرے بابا شہید ہو گئے۔ جب میرے مولا سید سجاد نے کہا، عزاداروں، کوئی نہیں اٹھا۔ جب امیر مختار سقفی نے کہا، بڑے لوگ اٹھ گئے۔ دیکھا آپ نے، جب امت بے معرفت ہو جائے تو سید سجاد جیسا امام۔ عزاداروں، مجبوری کی حالت یہ تھی، مظلومیت کی حالت یہ تھی، نہ منبر پہ خطاب
خطاب کر سکتے ہیں نہ کسی کو مخاطب کر سکتے ہیں. بس ایک مرتبہ آپ کو عرض کیا تھا امام کبھی شکست نہیں کھاتا, امام کبھی مجبور نہیں ہوتا, امام پانی کا وہ چشمہ ہے جو ہر پتھر سے گزر جاتا ہے, جو ہر دل سے عبور کر جاتا ہے. جب دیکھا ہر طرف جاسوس ہیں, نہ مجھے کوئی موقع ملتا ہے, امام امامت کے بغیر نہیں رہ سکتے. عزادارو, میرے آقا اور مولا سید سجاد نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا, زبور آل محمد کو اپنی زبان پہ جاری کرنا شروع کیا. صحیفہ سجادیہ آج تک اور قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے. آ گئے جا نماز کے اوپر. عزادارو, اگر اور کہیں خطبہ نہیں پڑھ سکتے تھے, اپنی مظلومیت نہیں بتا سکتے تھے, میرے آقا اور مولا سید سجاد نے بتا دیا. ارے امام کتنا مجبور ہو جاتا ہے, کب مجبور ہوتا ہے؟ جب امت بے معرفت ہو جاتی ہے, جب امت بے معرفت ہو جاتی ہے. ہم بھی تو کسی امام کی امت ہیں, ہم بھی تو ایک امام کی امت ہیں. ہمارے امام کیوں نہیں آتے؟ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہدایت کی منتظر امت ہو اور امام نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا. امت اگر ہے تو امام کو آنا چاہیے. اس کا معنی یہ ہوا, ہم قریشی ہیں, ہم چودھری ہیں, ہم ملک ہیں, ہم پاکستانی اور ہندوستانی ہیں, ہم عربی اور فارسی ہیں, اگر نہیں ہے تو امت نہیں ہے. ہم سب کچھ ہیں, امت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے امت؟ اگر سید کے اوپر کوئی بات کرے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے, کیونکہ میں سید ہوں. اگر کوئی میرے خاندان کے اوپر بات کرے, میرا خاندان, میرا خون کھول اٹھتا ہے, کیونکہ میں اس خاندان کا فرد ہوں. اگر کوئی میرے ملک کے بارے میں بات کرے, میں اٹھ جاتا ہوں, میرا خون کھول جاتا ہے. کیوں؟ میں اس ملک کا باشندہ ہوں. مجھے بتائیے, دین لٹ رہا ہو, اس لٹتے ہوئے دین پہ کون آواز اٹھائے؟ کتنی آوازیں نظر آ رہی ہیں, کتنی آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ محدود, اس کا مقصد ہے ابھی امت نہیں ہے, ابھی پاکستانی اور ہندوستانی ہیں, ابھی چودھری اور ملک اور سادات ہیں. اگر نہیں ہے تو امتی نہیں ہے. کس کے سہارے امام آئے؟ ان کے سہارے جو اپنوں کو بیچ دیتے ہیں. کن کے سہارے امام ظہور فرمائے؟ ہمارا وظیفہ یہ ہے عزادارو, کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں. جب امت با معرفت وجود میں آ جائے گی, جب امت قائم ہو جائے گی, تو امام قائم بھی ظہور فرمائے گی. امام قائم کی غیبت بتلا رہی ہے, میری امت ابھی قائم نہیں ہوئی. بس میرے دوستو, میرے بزرگو, عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. چلتے چلتے کاروان ایک سرزمین پہ پہنچا, گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. آج میں سوچ رہا تھا کون سا مسائب پڑھا جائے, میں نے کہا اول محرم کا مسائب, دو محرم کا مسائب پڑھوں. میرے آقا اور مولا پوچھتے ہیں, او میرے صحاب بتاؤ یہ کون سی سرزمین ہے؟ ایک صحابی جواب دیتا ہے, مولا اسے نینوا کہتے ہیں. یا ذکر ہے نا, ذکر آل محمد,
اسے جتنی مرتبہ سنا جائے اس اتنی مرتبہ نایا ہے، اتنی مرتبہ ایسے لگتا ہے جیسے پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ جواب دیا گیا، ہاں اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، اس کا کوئی اور نام بھی ہے۔ عزادارو سن سکتے ہیں، ایک بوڑھا صحابی آگے بڑھا، کہتا ہے آقا مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ عزادارو کربلا کا نام آنا تھا، میرے آقا اور مولا نے فوراً زین کو چھوڑا، زمین پہ تشریف لے آئے، فرماتے ہیں یہی ہمارے خیمے لگیں گے۔ عزادارو کربلا کی سرزمین ہی عجیب سرزمین ہے۔ حضرت عیسیٰ جا رہے تھے، اپنے اونٹ سے گر پڑے، کہا پالنے والے کوئی غلطی ہو گئی، کیا میں نے کوئی گناہ کر لیا کہ اس انداز سے مجھے اونٹ سے نیچے گرایا گیا؟ آواز رب العزت آئی، اے عیسیٰ یہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے، اسے کربلا کہتے ہیں، یہاں سے گزرنے والے اونٹوں پہ نہیں جایا کرتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو عجیب سرزمین ہے کربلا کی۔ روایت میں ہے میرے آقا اور مولا جنگ صفین سے آ رہے تھے، جیسے کربلا میں پہنچے نیچے اتر کے سجدہ کیا اس کربلا کی سرزمین پہ۔ اصحاب پوچھتے ہیں یا امیر المومنین آپ نے اس پہ سجدہ کس لیے کیا ہے، یہ کون سی سرزمین ہے اتنی متبرک؟ میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں ہا ہنا ہذا عشاق العرض، ارے یہ عاشقوں کی قتل گاہ ہے، یہاں میرا لال حسین شہید ہوگا، میں اس پہ سجدہ کر کے جا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو آپ میں سے اکثر لوگ گئے ہوں گے کربلا میں، ذرا اپنے جسم میں اپنے دل کی طرف آپ رجوع کریں نا، جب انسان کربلا میں جاتا ہے نا، خدا کی قسم انسان کا جگر ہلنے لگ جاتا ہے، ارے میں اس سرزمین پہ آ گیا جہاں زہرا کا لال شہید ہو گیا۔ عزادارو خدا کی قسم جب عام مومن کا جگر ہل جاتا ہے تو میری آقا زادی جب کربلا میں پہنچی تھی تو ان کی حالت کیا تھی، بس مقتل والا اتنا لکھتا ہے، ایک آواز دے کے کہا بھیا حسین ہم اس سرزمین سے کب نکلیں گے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرے آقا اور مولا آئے، عزادار و مولا فرماتے ہیں او میری درد ہماری بہن زینب، کس لیے آپ یہ جملہ کہہ رہی ہیں؟ میری آقا زادی فرماتی ہیں بھیا جب سے اس زمین پہ قدم رکھا ہے میرا دل دہل رہا ہے، ارے اس سرزمین کی خاک مجھے عجیب لگ رہی ہے، جلدی سے اس سرزمین سے نکل جائیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں زینب یہی تو ہمارے خیمے لگیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میرے آقا اور مولا ابو الفضل العباس کو حکم ملا، عباس یہاں خیمے لگائے جائیں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دلوں تک پہنچ گیا نا عزادارو تو بڑا مصیبت کا جملہ ہے، جب میرے آقا اور مولا نے فرمایا نا عباس مزاج شناس تھے امامت کے، چہرے کو پڑھ کے سمجھ لیتے تھے کہ امام مبین کیا چاہتا ہے، جب میرے مولا نے اپنے الفاظ سے کہا عباس یہاں خیمے لگانے ہیں، تاریخ کہتی ہے اتنے مضبوطی سے خیمے لگانے لگ گئے، اتنے مضبوطی سے خیمے لگانے لگ گئے جیسے کسی نے اکھاڑنے ہی نہ ہو۔ بس میری آقا زادی فرماتی ہے عباس آپ تو ایسے خیمے لگا رہے ہیں جیسے ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا، ارے یہی رہنے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ میں کہوں گا شہزادی شاید اس لیے اتنے مضبوط خیمے
لیے نیزے درکار ہوں گے۔ میری آقا دادی یہ خیمے لگائے عباس نے ہیں، لیکن انہیں لپیٹنے کے لیے آدھا آئیں گے۔ عزاداروں، مقتل والا لکھتا ہے کس انداز سے یہ خیمے لپیٹے گئے۔ کہتے ہیں اکھاڑنے چاہے جو عباس کے لگائے ہوئے ہوں، وہ کیسے اکھڑ سکتے ہیں۔ بس ایک آواز آئی عزاداروں، کہتے ہیں رات بڑی تاریک ہے، خیموں کو آگ لگا دو۔
وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہم سب گناہگار ہیں، ہم تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے پالنے والے، ہمارے عزیزان، بزرگان، جتنے بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، سب کے سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، ان آنسوں کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے، اس پڑھنے کو، اس سننے کو، ان جال سے عزا کا اہتمام کرنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، تجھے مظلومیت حضرت زینب کا واسطہ ہے، تجھے اس مستور کا واسطہ۔ جب کوفہ کے باہر آ کے رکا تھا نا کاروان، تو سید سجاد کو خطاب کر کے کہا تھا، اے میرے لال، کیا انہیں ہمارا خیال آ گیا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ آرام سے بٹھانے کا کہا ہے؟ میرے آقا اور مولا کی چیخ نکل گئی عزادارو، رو کے کہا، پھپھی اما، آپ کے آرام کا خیال نہیں کیا ہے، مظلومیت کا واسطہ۔ یہاں جتنے پریشان حال مومنین ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے پالنے والے، یہاں جتنے مومنین و مومنات موجود ہیں، اپنے اپنے دلوں میں آرزوئیں اور تمنا لے کے آئے ہیں، اے میرے پالنے والے، ان تمام مومنین و مومنات کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ اے میرے پالنے والے، جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں، انہیں شفا عاجل عطا فرما۔ جتنے مومنین و مومنات بے روزگار ہیں، اے میرے پالنے والے، انہیں رزق وسیع و حلال عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، جس ماں کی گود آباد نہیں ہے، اسے آباد فرما۔ جو اولاد نرینہ کی تمنا میں رہتے ہیں، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، تو نے جنہیں اولاد عطا کی ہے، ان کی محمد و آل محمد کی سیرت کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے دے۔ اے میرے پالنے والے، اس عزا خانے میں جس جس مومن مومنہ نے جس اعتبار سے خدمت کی ہے، ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما، ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے، اگر اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، تو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ جو زندہ ہیں مومنین و مومنات، ان کی توفیقات حسنہ میں اضافہ فرما۔ اے میرے پالنے والے، ہمیں با معرفت مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے آقا اور مولا امام زمانہ کا منتظر حقیقی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ان مجالس سے عزا کا اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ مومنین کو قلوب میں شمع علم اہل بیت روشن کی جائے۔ اے میرے پالنے والے، ان مجالس سے عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے، ہمیشہ حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو عبادت نہیں کرتے، انہیں توفیق عبادت عطا فرما۔ جو عبادت کرتے ہیں، انہیں لذت عبادت عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، جلوس ہائے عزا، عزاداری کے جتنے میں بھی پروگرام ہے، میرے پالنے والے ان کی حفاظت فرما، جوانان اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، پورا شوب زمانہ ہے ہماری ناموس کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے میرے پالنے والے، تمام مومنین و مومنات کی سب سے بڑی دل کی دعا یہ ہے، نرجس کے لال کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے ظہور پر نور سے ہم سب کے قلوب اور آنکھوں کو منور فرما، قلب ناظرین و مقدس حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ اے میرے پالنے والے، شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد و آله الطاهرين، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔